میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا سرتاج زیدی صاحب قبلہ سے کہ مومنین سے خطاب فرمائیں. محمد و آل محمد صلوات. مومنین آگے تشریف لے آئیے.
مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. سید ناصر حسین رضوی سن آف سید ذوالفقار حسین رضوی اینڈ عقیلہ ناہی ڈاٹر آف سلمان رضا اینڈ تمام اپنے اور مرحومین کے لیے. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود والأجل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا اموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صلوات. مومن تو بس وہی ہیں, یہی لوگ مومن ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر, پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے اموال اور نفوس سے سبیل الہی میں, یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. کل اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان ایمان کا اعلان کرتا ہے اپنے مومن ہونے کا یعنی اپنے مسلمان ہونے کا, تو اس کا لازمہ ہے کہ اثر ایمان نظر آئے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. لہذا سب سے بڑی حقیقت, جب تک انسان اس کو مالک کل نہیں مانتا, اس کو حقیقی مالک تصور نہیں کرتا, تو کوئی شے راہ میں قربان بھی نہیں کرتا. جب یہ جان لیتا ہے کہ مالک وہی ہے میں کچھ نہیں, تو اب نہ مال کی کوئی حقیقت ہے نہ جان کی کوئی حقیقت ہے. اس لیے اعلان بھی کرتا ہے بے اموال ہیں وان فوسہم, وہ چاہے جان ہو یا مال سب راہ الہی میں, چونکہ حقیقت کو پہچان کے ایمان کہتے کسے ہیں, کلمے کا مطلب کیا ہے, اقرار ربوبیت کیا ہے, الوہیت کے معنی کیا ہے, تو نہ کبھی شک کا گزر ہوتا ہے, بلکہ یوں کہوں نہ کبھی ریب کا گزر ہوتا ہے, چونکہ یہاں لفظ ریب استعمال ہوا ہے, اور ریب جو ہے یہ شک سے بدتر ہے. ریب یعنی ریب میں سوئے زن بھی شامل ہے. شک میں ممکن ہے سوئے زن نہ ہو, لیکن ریب سوئے زن کے ذات ہے. تو کبھی شک نہیں کرتے, کبھی اس منزل سے نہیں گزرتے جب اقرار کر لیا, جب منزل اقرار پر آ گئے. یہ جب اقرار انسان کرتا ہے, یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ جب کلام الہی انسان پڑھتا ہے تو اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ ہم میں ہے یا نہیں ہے. یہی مقصد ہے قرآن کے پڑھنے کا, یہی مقصد ہے دین کے سمجھنے کا. لہذا کل جب اس کا حقیقت کا اعلان کیا کہ مالک صرف وہی, نتیجہ ایمان, تو صفات مومن کیا ہوئی, خشیت کا ہونا, خوف کا ہونا, ایمان میں اضافے کا ہونا, اس ذات پر توکل ہونا, یعنی وہ پانچ صفات جو بیان کی کل میں نے عرض کیا, والا ربہم یتوکلون, ذات پر توکل بھی اسی پر کرتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز بھی قائم کرتے ہیں اور انفاق بھی کرتے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون, یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. یہ جب اس حقیقت کو ہم نے جان لیا, اور بس کل کی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھا دوں, اب یہ جاننے کے بعد کہ اپنی تو کوئی شے ہے ہی نہیں, اب اس کے بعد کہیں آپ کو یہ لطف و کرم اس کا نظر آئے, کہیں خریدنا اور بیچنا نظر آئے, پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خرید اور بیچنے کا جو معاملہ ہے, بیچتا وہ ہے جو کسی شے کا مالک ہو, اور خریدتا وہ ہے جو کسی شے کا مالک نہ ہو. کوئی شے خود اپنی چیز کو تو نہیں خریدتا, اور جو مالک نہیں ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا, اور نہ آپ اس سے خرید سکتے جس کے بارے میں پتا ہو یہ شے اس کی ہے ہی نہیں اور بیچ رہا ہے. مگر کیا بات ہے مومنین کی, کہ جب مومن ہوگا تو اللہ کہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جب آپ کل ہم نے کہہ دیا ان للہ و ان الیہ راجعون, مالک ہر شے کا تو وہ ہے, ہم اللہ کے لیے ہیں, یہ ساری کائنات اس کی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو بھی خریدنے کے کیا معنی اور بیچنے کے کیا معنی ہیں؟ بیچے وہ کہ جو مالک ہو, جبکہ یہ تو اقرار ہے ہی کلمے کا کہ میں مالک نہیں, اور یہ اقرار کرایا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ کہہ کے بار بار کہ بھائی آپ نہیں ہیں, یہ نہ بھول جائیے گا, تو پھر یہ خرید فروخت کیسی ہے, یہ بے معنی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نہ وہ کسی ایسا ہے جو کسی شے کا مالک نہ ہو جو خریدے, اور نہ میں مالک ہوں جو بیچوں, مگر قرآن یہی کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا. اور جب بھی اشترا یا شرا کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, اگر اس کے مقابل میں بے خود آ جائے تو معنی خرید نہیں ہے, چونکہ آگے بے آ رہی ہے فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم بہ, یہ جو آپ نے سودا کیا ہے, تو یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, بس یہی وہ اس کا لطف ہے کہ جب آپ مومن بن گئے تو وہ شے جو اس کی اپنی ہی ہے, اس نے خود آپ کو مجازن حق دے دیا کہ اپنی کہیں آپ کی ہو گئی. اب ہم آپ سے کوئی اپنی ہی چیز خرید رہے ہیں, آپ کو بخشنے کے بعد اب ہم خود قیمت لگا رہے ہیں, یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ جو خود اپنی ہی چیز کی قیمت دینے کے بعد اب کہہ رہا میں خود خرید رہا ہوں, حالانکہ دی اسی نے ہے، بندہ اس قابل بن گیا کہ آپ سودا کر سکے، ورنہ پہلے تو حق کے سودا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی کس قیمت پہ؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کی قیمت پر. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جب لفظ قتال آ جائے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے، قتال کے معنی ہی قتال ہے. لہذا قرآن میں جب جہاد ہے اس کے معنی ہر کوشش ہے ہر قسم کی، وہ لفظ جنگ نہیں ہے ہمیشہ اس میں، مگر قتال میں جنگ ہی ہے. قتال معنی ہی قتال ہے، ادھر سے بھی تلوار ہے ادھر سے بھی تلوار ہے، دونوں طرف سے تلوار ہے، مقابلہ ہے. لہذا اب یہاں ترجمہ کوشش نہیں ہوگا، یقیناً قتال ہے یہاں. لہذا وہ رائے خدائی میں کہ قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا قتل، چونکہ میدان میں جنگ میں جانے کا ایک ہی معنی، یا آپ قتل کریں یا قتل ہو جائیں، فرار کی گنجائش نہیں ہے جب راہ الہی کا مسئلہ ہے. اور اللہ کا وعدہ بھی، کسی وجہ سے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ لفظ مومن ہے، چونکہ من المومنین، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ حق ہے. فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے. کہاں حد حق ہے؟ تورات میں بھی تھا، انجیل میں، قرآن میں بھی ہے، کہ جان دو مال دو جنت لے لو. اس سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، آپ کو فکر یہ بھی تو ہوتی نا کہ بھائی ایگریمنٹ جو کیا ہے دوسرا پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ نے تو ایگریمنٹ کر کے جان دے دی، ہو سکتا ہے دوسرا وعدہ ہی نہ پوری کرے. دنیا کے معاملات میں تو یہی ہوتا ہے، آپ کو پریشانی کہ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا، ادھر سے پتا نہیں پورا ہوا نہ ہوگا. یا اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے. بس فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم بہ، بس مبارک ہو یہ جو کاروبار، یہ جو سودا آپ نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو بیع شرع ہو رہی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. فوز عظیم ہے یہ، نفس اور جان کا سودا، یہ مال کا سودا، اس لیے کہ آخرت میں وہی خسارے میں ہے جس کے نفس خسارے میں ہے، جس کے اہل خسارے میں ہیں وہی خسارے میں، اور جس نے اللہ کے حوالے کر دیا وہ خسارے میں کہاں. اب یہاں تک تو میری گفتگو تھی، اب اصل بات کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو کہا ہے من المومنین، یہ سودا مومنین سے کیا ہے. اب آیت یہاں رکتی نہیں ہے کہ ہر شخص خوش فہمی کا شکار ہو جائے. جی عزیزو، جو میری گفتگو ہے، قرآن مومن کہہ کے رکتا نہیں ہے کہ آپ کہیں بس مومن جس نے کلمہ پڑھا مومن ہو گیا، اتنا بڑا وعدہ اللہ کا اس کے ساتھ ہے. نہیں، کہیں پر کلام الہی میں دیکھیے بات ادھوری قرآن کبھی کرتا ہے، مبہم کبھی بات نہیں چھوڑی. کل میں نے آپ سے کہا ہدن و بشرا للمومنین، قرآن کی صفت آئی تو پھر کیا کہا؟ اللذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اب قرآن نے پھر آواز دی سورہ لقمان میں، کیا کہا؟ یہ قرآن کی صفت بیان کی ہے، ہدن و رحمتن للمحسنین. یہ کون لوگ ہیں؟ اللذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اولئک علی ہدی من ربہم اولئک ہم المفلحون. کبھی قرآن دیکھا آپ نے کہ لفظ کہہ کے نہیں چھوڑتا کہ آپ کسی خوش فہمی انسان ہو جائے کہ محسنین کہہ کے چھوڑ دے بات، ابھی محسنین ہو گئے ہم. متقین کہہ کے بات چھوڑ دے، سب متقی ہو گئے. مومنین کہہ کے بات چھوڑ دے، سارے مومن ہو گئے. ایسا قرآن نہیں کرتا، جب کہتا ہے فوراً اس کو بیان کرتا ہے کہ میری مراد کیا ہے. چونکہ سودا مومنین کے ساتھ ہے، من المومنین، تو یہ اتنا بڑا جو میں نے سودا کیا ہے مومنین کے ساتھ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اب قرآن کہتا بھائی آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر کے ساتھ، یہ ہر زمانے میں جب آئیں گے یہ لاکھوں کی تعداد میں، یہ سمجھے کہ سودا ان سے ہوا ہے. نہیں، التائبون العابدون. یہ مومن کون ہے جن سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ابھی یہ توبہ کرنے والے ہیں، چونکہ امکان خطا تو ہے، امکان خطا ہے. جب خطا کا امکان ہے تو پھر بندے میں صلاحیت ہو پلٹنے کی رائے اللہ کی طرف، توبہ رجوع کا نام ہے. تو اگر کبھی خطا ہو گئی نہ جاننے کی وجہ سے، شیطان نے حملہ کر دیا، غفلت ہو گئی، تو پہلی صفت کیا ہے؟ فوراً پلٹتے ہیں. التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں فوراً، چونکہ اگر توبہ نہیں کی تو نجات نہیں ہے. لا کبیرتا مال استغفار، کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر استغفار ہے، اگر احساس گناہ ہو گیا اور حقیقی توبہ کی تو معاف ہوتا ہے. ولا صغیرتا مال اسرار، اور کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے جس میں اسرار ہو، جس میں بار بار جس کی تکرار ہو اس کو صغیرہ نہیں سمجھا جائے گا. پھر لا صغیرتا مال اسرار، خدا کے حضور میں جرات کیسے پیدا ہوئی کہ صغیرہ کبیرہ کہے کہ آپ اس کی تکرار کریں صغیرہ سمجھ کے؟ لا صغیرتا مال اسرار، پھر وہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا جو خدا کے حضور میں ہو. جس میں جرات پیدا ہو اس لیے کر رہا ہے کہ بار بار یہ تو صغیرہ ہے، نہیں. لا صغیرتا مال اسرار. التائبون، اب جب توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ کہیں نکل گئے غلط، 10 میل جا کے خیال آیا کہ یہ میں کہاں گیا، جانا تو مجھے دوسری طرف تھا، یہ تو میں ایسٹ میں آگے جانا ویسٹ میں مجھے. تو اب جب احساس، اب کیا کریں گے آپ؟ وہیں مڑ کے رک جائیں گے یا واپس سفر کریں گے؟ جہاں سے غلط راستے پہ آئے پہلے تو وہاں پہنچیے، تو پہلے تو واپس آئے کہ جو آگے نکل گیا تھا دوسری سمت میں، تو سفر کرے اللہ واپس اسی مقام کے، یعنی توبہ کرے، استغفار کرے، آئے وہاں تک، پھر منزل آگے جائے گی. اور جب جائے گی تو کیا مراد ہے؟ العابدون. توبہ کا مطلب اب بندگی، بندگی کرے، خطا تو ہو گئی، اب حق بندگی کو عطا کرے اپنی. التائبون العابدون، اب آ گیا توبہ کے بعد تو پھر بندگی میں مشغول ہو، زبان پہ نہ ہو فقط استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ اس کے اعضاء و جوارے گواہی دیں کہ یہ عبد خدا ہے، اپنی پوری زندگی بندی کرے. توبہ کا مطلب ہے جس بات کی توبہ کی وقت آخر تک اس پہ قائم رہے، یعنی کہ روز آج توبہ کل پھر ہو گیا، قائم رہے تب ہے امید پروردگار، ورنہ نہیں ہے. یہ اللہ کا حضور ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. یہ قائم رہو تو پھر یقیناً نجات کا راستہ کھلا ہے. حامدون، ہر وقت زبان حمد الہی میں ہے، ثنا الہی میں ہے. السائحون، سائحون کا ترجمہ رمضان روزہ بھی کیا جاتا ہے، مفسرین نے کیا، یقیناً روزے کا مطلب ہی سیر اللہ ہے، کہ انسان جو احکام الہی پر عمل کرتا ہے یہ بیسیکلی سفر اللہ ہے، تقوی کی منزلیں ہیں، ایک معنی سیاحت بھی ہے، سفر، مسلسل بندے کا سفر ہے اللہ. کس کا؟ من المومنین، جن سے یہ ایگریمنٹ ہوا اللہ کا اتنا بڑا. یہ کون لوگ ہیں؟ راکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. اسلام میں کوئی رکوع مستحب نہیں پایا جاتا ہے، سجدہ مستحب پایا جاتا ہے، رکوع نہیں پایا جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے ارکعوا مع الراکعین، تاکہ یہ خود دلیل ہے جماعت کے استحباب پر، اس کی تاکید پر، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، چونکہ رکوع صرف نماز سے وابستہ ہے، جبکہ سجدہ تو ہر وقت ہے، ہر آن ایک سجدہ کیجئے، جب نعمت ملی سجدہ کیجئے. تو یہ رکوع بھی کرنے والے ہیں، سجدہ بھی کرنے والے ہیں. اب یہاں تک ساری گفتگو آپ کی ذات تک تھی، نہیں، آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر. یہ جس بندے سے ایگریمنٹ اللہ نے کیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہیں المنکر بھی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہ کار خیر بھی پھیلاتے ہیں، معروف کا حکم بھی دیتے ہیں، لوگوں کو آمادہ بھی کرتے ہیں، منکرات سے روکتے بھی ہیں، برائیوں سے روکتے بھی ہیں. ان سے ہمارا وعدہ ہے، والحافظ لحدود اللہ، حدود الہی کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. حدود مرض کے قریب نہیں جاتے، چونکہ جہاں قدم ادھر رکھا آپ دوسری طرف نکل گئے. حدود، یہ جو کنٹریز کے اگر بارڈر کو آپ دیکھیں، اگر آپ نے ایک پیر ادھر رکھ لیا آپ مشکل میں پڑ گئے، مان لو گرفتار ہو گئے آپ، اس کے بعد برسوں بھی لگ سکتے ہیں، مہینوں بھی لگ سکتے ہیں چھوٹنے میں. یہ قدم ادھر نکلا کیسے دوسری طرف؟ یہ حدود الہی ہیں، یہ مرض ہے، خبردار، مرض یعنی سرحد، ادھر سے کراس نہ کرنا، اگر قدم ادھر نکالا دوسری طرف نکل گئے، ادھر شیطان ہے، حدود الہی سے باہر نہ جانا، محرمات کو انجام دینا دوسرے مانا. حدود الہی کی حفاظت کرتے ہیں، جو حدود ہیں شریعت کے، جو احکام ہیں، جو تعزیرات و حدود کہلاتے ہیں، حدود جہاں پر سزا کا حکم ہے اللہ کی جانب سے، اس میں رعایت نہیں کرتے ہیں. اگر کسی پر واجب سزا کا نفاذ، تو اللہ کے مقابلے میں رحم کو نہیں ظاہر کرتے ہیں. جب خالق جیسا رحمان و رحیم اگر سزا کا حکم دے رہا ہے، تو کیا آپ اس سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا آپ اس سے بڑھ کے اپنے رحم کا اظہار کریں گے جو خالق نے نہیں کیا؟ یہ حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت ہو اس سودے کی. تب آپ نے کہا یہ جو سودا تھا من المؤمنین کے ساتھ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی فہرست ہے صفات کی، ورنہ اتنے 100,000 سے زیادہ مجمع تو سامنے بیٹھا ہوا سب تو مستحق ہو جاتے فوراً کہ نہیں، سب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جن میں یہ صفات ہیں ان سے وعدہ ہے، من المومنین یہ ہیں مومن. یعنی مراد یہ پروردگار کسی ابہام کو نہیں چھوڑتا، کبھی مبہم نہیں رکھتا بات کو. مراد یہ کہ اگر تم رائے الہی میں آنا ہے تو بھائی صفات کو پیدا کرو جو اللہ کی صفات ہیں، جو خالق چاہتا ہے کسی بندے مومن کے درمیان میں. اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مراد چونکہ قتال کا لفظ آ گیا، تو اسلام میں کوئی مجاہد بد کردار نہیں ہو سکتا. اسلام کا جب مجاہد و سپاہی ہوتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ ظالم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا جو مجاہد ہے وہ یہ صفات رکھتا ہے، جسے اللہ قرار دیتا ہے قتال کے لیے، وہ ایسی صفات رکھتا ہے. یعنی ہر آدمی گامنے اعلان کر دے میں مجاہد بن گیا، جب تک یہ صفات الہی نہ پائی جائیں اللہ کے نزدیک، کہ جو اللہ نے انعام رکھا ہے، جو اللہ نے صفات رکھی ہے. تو آپ دیکھیں جب ایمان آیا، پتا چلا کہ اگر ایمان آ گیا کسی عبد میں تو اس کی کیا جزا ہے، کیا انعام ہے؟ کہ اگر مال دے دیا تو جنت، اور اگر نفس دے دیا تو جنت. پروردگار عالم نے جتنی بڑی حقیقت کا اعلان کیا. اور بس ایک جملہ آگے اس لیے عرض کر دوں آپ سے کہ یہ وعدہ بھی ثابت ہو گیا کہ سب کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی وعدہ ہے جنت. چونکہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، کون نہیں چاہتا جنت؟ وہ جگہ جہاں مرض نہیں ہے کوئی، تکلیف نہیں ہے کوئی، غم نہیں ہے کوئی، ہر وہ خواہش جو آپ چاہتے ہیں پوری ہوگی، ہر وہ آرزو جو یہاں تکمیل پہ نہیں پہنچی وہاں. جنت ہے اسی چیز کا نام. اب یہاں جو یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی، مگر وہاں سے نہیں، وہاں تو سب پوری ہونے کے لیے ہے. وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آئے تو بندہ مومن چاہے کتنا ترستا ہو وہاں، مگر یہاں وہ سکون میں ہے، ہر شے اس کی مرضی کے مطابق ہے، جو چاہے گا وہ موجود ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہوگی؟ اس لیے ہمارا وعدہ ہر قوم کے ساتھ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر عبادت کرنے والوں کے درجے الگ الگ ہوں، اور کوئی آدمی اس درجے پر پہنچ کے عبادت کرے کہ کہے کہ نہ جنت کے لالچ میں بندگی کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، اگر وہ اپنا نفس پیش کرے تو کیا مانگے گا؟ وہ پہلے کہہ رہا ہے جنت کے شوق میں نے بندگی کب کی ہے. اب اگر وہ اپنے نفس کو خالق کو بیچے تو قیمت وہ نہیں ہوگی جو روز اول سے لگی ہوئی ہے، قیمت وہ ہوگی جو سب سے مختلف. اب اگر یہ بیچے گا تو رضا الہی کے لیے بیچے گا، جنت کے لیے نہیں بیچے گا. اس لیے خالق خود کہہ رہا ہے جنت کے تذکرے کے بعد وہ رضوان من اللہ اکبر، ہر شہ سے بڑھ کے اس کی رضا ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جسے رضا مل گئی جنت، اس کے لیے کیا حقیقت ہے صاحبان ایمان سے؟ لہذا خالق نے اس حقیقت کا اعلان کیا. اب دیکھیں جب ایمان سمجھ میں آیا تو ایمان کی جو حقیقت ہے وہ بہت بڑی ایک نعمت پروردگار ہے. اس لیے خالق ہر ایک سے قبول نہیں کرتا لفظ ایمان کو. نہ ایمان بہت بڑی حقیقت ہے. اس لیے قرآن کی آیت پیش کر دوں کہ جہاں اس کا واضح فیصلہ کر دیا، جو میرا سرنامہ کلام تھا، چونکہ ظاہر کل مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی. یہ انما المؤمنون سے پہلے جو گفتگو کیا تھی، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو ہم ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. قل ولکن قلوا اسلم، ان سے کہو ہم اسلام لائے. یہ کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ کہو ہم اسلام لائے، یہ نہ کہو ایمان لائے. معلوم ہے کہ خالق نے اس مقام پر دو الگ الگ دائرے بنا دیے. حالانکہ اسلام تو ویسے بھی اسلام بار بار استعمال کیا ہے تسلیم کے معنوں میں، مگر یہاں نہیں ہے. اب یہ دو دائرے ہیں جو الگ الگ کر دیے، کہو مسلم ہو مومن نہیں، مسلم کہو مومن نہیں، پہلی منزل طے کی. مسلمان کی فائدہ کیا؟ اچھا اس اسلام کا کیا فائدہ ہوا اگر مومن نہیں ہے تو؟ چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لما یدخل ایمان فی قلوبکم. عربی عرض کر دوں، عربی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو تمدن سے واقف نہیں، تہذیب سے واقف نہیں، شہر میں نہیں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، ڈیزرٹ میں رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی واقفیت نہیں زیادہ. اب انہیں خبر مل گئی اسلام آ گیا ہے، کوئی دین ہے، لوگ اس کو عمل کر رہے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا، تو بہت اچھی بات ہے، مگر سمجھدار نہیں ہے، حقیقت اسلام سے کوئی واقف نہیں ہے، مگر اسلام تو لے آئے. یہ کون سا اسلام ہے جسے کہا کہو مسلمان ہو مگر مومن نہیں ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اس کا ایک فائدہ ہے، بس اسی کو آج سمجھنا ہے گفتگو کو. ایک صاحب آئے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، جب مسلمان ہونا چاہتی ہیں کبھی کلمہ پڑھوا دیں، ہو گئے مسلمان، کیا فائدہ ہوا؟ ان کا ذبیحہ حلال ہو گیا، شادی جائز ہو گئی، خون بھی ان کا حرام ہو گیا، سب ان کی محفوظ ہو گیا. یہ تھا فائدہ اسلام، یہ ہے دائرہ اسلام میں آنے کا فائدہ کہ آدمی مسلم ہو گیا. اب ان کا یہ نجس نہیں ہے، پاک ہیں، ان کا ذبیحہ بھی پاک ہے، عقد بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے فائدہ اسلام، کہو مسلمان ہیں ہم، یعنی دنیا کے فائدے اٹھاؤ، مگر یہ اسلام آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. میں جب لوگ یاد رکھیے گا، کیوں نہیں بنے گا؟ لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا، ایمان صرف زبان پر ہے، دلوں میں نہیں گیا ہے. تو زبان تک آنے کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہو اب یہ سب چیزیں تمہاری حلال ہو گئیں. یہ تو وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مروان جیسے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اسلام کے بعد، ابو سفیان جیسا آدمی فائدہ اٹھاتا رہا اسلام کہنے کے بعد اپنے آپ کو. یہ نہیں، یہ ہے دیکھیے اسلام کا فائدہ. کیا کسی نے اعتراض کیا کہ ابو سفیان شادی نہیں کر سکتا مسلمان عورت سے؟ نہیں، نفاق بات کی بات ہے، نفاق تو قلب میں، اس سے کہاں بحث کریں گے ابھی ہم، ابھی تو ظاہر ہے نا. بس معلوم ہے کہ یہ اسلام کہلاتا ہے جو پہلی منزل ہے، اس اسلام سے آپ کا دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے مگر آخرت نہیں. آخرت میں نجات کا معیار اسلام نہیں، ایمان ہے. جب تک زبان سے گزر کر، حلق سے گزر کر دل میں نہ پہنچے، جب تک قلوب میں جگہ نہ بنائے. ابھی تمہارے قلوب میں بیٹھے ہی نہیں ایمان، ابھی تو زبان پہ ہے، کیسے آگے منزل کیسے طے ہوگی؟ ان توتی اللہ و رسولہ، اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام سے سفر کر کے ایمان کی منزلوں میں کیسے پہنچو گے. اطاعت کی اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی، اللہ یلتکم من اعمالکم شیا، کوئی چیز تمہاری ضائع نہیں کی جائے، کوئی عمل تمہارا ضائع نہیں کیا جائے، کمی اس میں بالکل نہیں، اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے. لیکن شرط کیا بنی؟ ایمان تک سفر کی. ان تطیع اللہ و رسولہ، اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی. دیکھیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں اقرار بلا عمل، اقرار ہے بغیر عمل کے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، کچھ نہیں کر رہا ہے، اقرار ہے، یہ ہے اسلام. ایمان کیا ہے؟ اقرار و عمل، یہ ہے ایمان. اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایمان لایا، اسلام ہے، اور اعضا اور جوارے بھی گواہی دیتے ہیں کہ جو اعلان کیا ہے اس پر صادق بھی ہیں اپنے. اب یہ بات ہے، اس لیے عرض کر دوں یہ کیوں ہے، یہ جو ہم روز سنتے ہیں اصول دین اور فروع دین، اور اکثر بعض اوقات آپ جھگڑے بھی سن لیتے رہتے ہیں، تو فروع میں ہے، یہ اصول ہے، وہ فروع ہے. شاید اس حقیقت کو پتا نہیں کسی کو کہ کوئی فرق نہیں ہے فروع اور اصول میں، بالکل نہیں ہے. اصل جڑ ہے، جڑ، یہ جڑ نظر آتی ہے کسی کو؟ بالکل نہیں، زمین کے اندر ہے، جڑ تو زمین کے اندر ہے. جڑ کی صحت ضعف اور خرابی کا پتہ چلتا ہے اس درخت سے جو باہر کھڑا ہے. اگر شاخیں ہری ہیں, پتے سبز ہیں, پھول اور پھل دے رہا ہے, جڑیں مضبوط ہیں, جڑ قوی ہے, اس لیے تناور درخت نظر آ رہا ہے. اگر جڑ ضعیف ہے, کمزور ہے, تو پتے بھی سوکھے بھی ہوں گے, پیلے ہوں گے, نہ صحیح پھل دے گا نہ پھول دے گا. یہ دلیل ہے کہ جڑیں خراب ہیں. باغ باغ کام ہے, ذرا کھدائی کرے, کھاد دے, پانی دے, صحیح اس کو فرٹیلائزر دے تاکہ جڑیں کام کریں. کام کریں گی تو پھر باہر نظر آئیں گی چیزیں. یہ ہے فروع دین. اصول ہے ایمان, اصل ہے جو جڑ میں ہے تمہارے قلوب میں, باہر کسی کو نظر نہیں آئے گا. یہ تو آپ کا اقرار ہے, میں مومن. کہتے رہیے آپ مومن. آزا جوارے سے کیا ظاہر ہوا؟ اعمال گواہی دیں گے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے قلوب کے اندر. اگر ایمان ہے, قلب میں مضبوط جڑ ہے, تو پھر اس کا اثر بھی نظر آئے گا. تو پھر نہیں کہے گا نماز بے نمازی پھر رہا ہے مگر مومن. یہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اس کا جسم گواہی دے گا جو ایمان ہے, جو قرآن نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. اب بے نمازی گھومے مومن ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایمان ویک ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کے قلوب میں نہیں ہے. ابھی یہ زبان ہے فقط جو اعلان کر رہی ہے اس کا. اس کے اعضاء و جوارے کو گواہی دینی چاہیے کہ جس کا وہ اقرار کر رہا ہے, جو خالق بار بار زبان کا اعلان کر رہا ہے. تو اگر اسی کہتے ہیں اصول, تو اگر اصول مضبوط ہے, قیامت پر ایمان ہے, نبوت پہ ایمان ہے, اللہ پہ ایمان ہے, عدالت پہ ایمان ہے, امامت پہ ایمان ہے, اس کا مطلب یہ عمل گواہی دے گا. اس کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوگا کہ جو فروعات ہیں, فروع دین جو ہے, ان پر عمل کیسے کرتا ہے. یہ دلیل ہوگی اس کو اصول اصل کی, کہ اب جڑیں کتنی مضبوط ہیں, اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. عقیدہ اسی کا نام ہے, کسی اور شے کا نام نہیں ہے. عقیدے قرآن سے بنتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے نہیں بنتے کہ جو جہاں میرا عقیدہ. یہ عقیدے ایسے نہیں بنتے, عقیدے قرآن سے بنتے ہیں, عقیدے حدیث سے بنتے ہیں. نہ کہ گھر میں جو عقیدہ میرا عقیدہ ہی ہے خود بخود مومن بن گیا میں. قرآن تو کہہ رہا آپ ہی نہیں مومن. پھر قرآن طے کرے گا یا ہم طے کریں گے؟ وہ کہہ رہا صفات مومن تو یہ ہیں. اگر وہ صفت ہی نظر نہ آئے تو آپ کا اللہ سے لڑیں گے جا کر؟ نہیں عزیزو, بس پتا چلا ان تو اللہ و رسولہ, اگر تم نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی. یہ قرآن نے ایک مسئلے کو حل کر دیا. دیکھیے دونوں باتوں یاد رکھیے گا. ادھر انہوں نے عقیدے کا فقط اعلان کیا تھا, خالق نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا ان تو اللہ فقط؟ وہ تو یہ کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں, آمنا, کہہ دیتا ان تو اللہ, اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تو بس کافی ہے. یہ رسول کا ذکر کیوں کیا؟ رسول کے ذکر کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتا چونکہ اطیع اللہ کے معنی ہی ہے قرآن. ان تطیع اللہ کہہ دیا یعنی قرآن, اگر تم نے قرآن پہ عمل کیا تو کافی ہے. نہیں, ان تطیع اللہ و رسول, اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر کوئی عمل تمہارا ضائع نہیں کیا. پتا چلا کہ وہابیت کی جڑ کو کاٹ دیا کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اکیلا نہیں ہے کوئی. یہ بات چاہے تم عقیدہ کا اعلان کرو یا باہمی جھگڑے کا اعلان کرو, میں جملے کو یاد رکھیے, دونوں جگہ سورہ حجرات میں کہا, اس کے فوراً بات کریں انما المومنون. یہ بتا کہ عرب کو آپ مومن نہیں ہیں, ابھی کب مومن بنو گے؟ ان تو اللہ و رسول, اس کے بعد کا سنو مومن کسے کہتے ہیں. انما المومنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ. مومن کسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں؟ سنو, مومن بس وہی ہیں جو ایمان لا اللہ اس کا رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر کبھی شک نہیں کیا. تو ایمان بھی ایسا ہو تمہارا جو شک کی منزل میں نہ ہو کبھی, یعنی آج شک ہو گیا کل یقین پیدا ہو گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان ہے تو پھر ایمان ہے, اس میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے, کبھی ریب نہیں آنا چاہیے. اور پھر کوشش کرو پوری رائے خدا میں دے دو, جان و مال اپنا, تب کہیں گے تم ایمان میں سچے ہو. کلام الہی نے کتنا واضح طور پر بیان کیا. ایک حدیث آئی تاکہ اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. چونکہ ظاہر ہے کہ مومن اگر کسی سے سنتا ہے تو اپنے مولا ہی سے پوچھے گا نا. محمد علی محمد سلام. اس نے پوچھا صادق آل محمد سے، مولا ارشاد فرمائیے ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، وعقد فی القلب وعمل بالارکان، تصمیم قلبی اعضاء سے اس کا اظہار، یہ جزء ہیں اور ایک دوسرے سے متصل ہیں، میں کوئی علیحدگی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ایک عمارت کی طرح سے دیوار چھت سب ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہو جائے گا وہ نہیں چلے گا، یہ گھر کی طرح ہے بالکل، وہ دارون جیسے گھر ہوتا ہے، اس میں کوئی شے الگ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، حدیث طویل ہے، میں تو صرف مقصد کو بیان کر رہا ہوں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، چونکہ وہ شارک الایمان، تو جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، مگر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم ہو تو مومن بھی ہو، مگر مومن ہے تو مسلم بھی ہے، چونکہ ظاہر یہاں سے وہاں پہنچا ہے سفر کر کے، اقرار کے بعد عمل کی منزل پہ بھی آیا ہے، جیسے آپ جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مسجد حرام ہے اور ایک ہے کعبہ، تو پہلے کیا پڑتا ہے؟ مسجد حرام انٹر ہو گئے تو کعبہ نظر آ گیا، اب اگر کوئی آدمی کعبے میں کھڑا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسجد حرام سے گزر کے آیا ہے، لیکن مسجد حرام کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے میں بھی ہے، کعبہ تو بعد کی منزل ہے، تو جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، مگر ہر مسلم ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، وہ تو وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے، یہ فائدہ ہے دنیا کو اٹھاتا رہے گا کہ مسلمان ہے، میں نے کہا آپ پاک ہیں، آپ مسلمان ہو گئے، آپ دل تو اللہ جانتا ہے، وہ بات کی باتیں، آخرت میں مگر دل جائے گا، جو اندر کی بات ہے، یہ باہر کی بات نہیں جائے گی، وہ اندر کی بات ہے، لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو یہ شریک ہے ایمان کے ساتھ، اب ایک کلیہ بیان کر دیا ہر مومن کے لیے، اگر عبد خدا بندہ کسی بھی کبیرہ یا صغیرہ کو انجام دیتا ہے، ابھی چونکہ ہماری بات ہوتی قابل اعتراض ہو جاتی، لیکن یہ ان کی بات ہے جن کے سب فالوور ہیں، کبیرتن من الکبائر المعصی او صغیرتن من الصغائر المعصی، اگر عبد انجام دیتا ہے کسی گناہ کبیرہ کو یا صغیرہ کو، غور کیجئے گا، التی نہ اللہ عز و جل انہا، اگر اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، کانا خارجن من الایمان، ایمان سے خارج، یہ دائرہ ہے، دو دائرے بنائے تھے، وہاں سے کراس کر کے اس میں آ گیا تھا ایمان میں، جیسے گناہ کیا ایمان سے خارج، باہر واپس کہاں چلا گیا؟ دائرہ اسلام میں، ایمان سے واپس پلٹ گیا، جو وہ کیوں گیا دائرہ اسلام میں، جو دنیاوی فائدہ ہے بس، کانا خارج من الایمان، اب واپس کیسے آئے گا؟ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ، اب اگر توبہ کرتا ہے، اگر توبہ کی اور استغفار کی، تو پھر پلٹ آئے گا دائرہ ایمان میں، جو ابھی وہاں سے خارج صرف دائرہ اسلام میں رہ گیا ہے، ایمان میں نہیں ہے، ہاں لیکن اگر توبہ کرے، خالی توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ استغفار بھی ہے، کوشش کرے معافی کو طلب کرے، حقیقی معنی میں استغفار کرے، رحمت الہی کو جھنجوڑے، اظہار شرمندگی کرے، وہ شرائط جو نہج البلاغہ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو مولا نے چھ بیان کی، اس شخص کے لیے جو کہہ رہا تھا استغفر اللہ کہ ایسے ہوتی ہے استغفراللہ، پہلے شرائط کو سمجھ، اس طرح تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ واپس آ جائے گا دوبارہ سے ایمان میں، لا یخرجہ الی دار الکفر الا الجہود والاستحلال، کافر ابھی نہیں ہوتا ہے آدمی، غور کیجئے، ابھی دار الکفر میں نہیں جائے گا، کب جائے گا؟ اگر انکار کر دے، اگر انکار عقائد کر دے یا استحلال کرے، کیا مراد ہے؟ ان یقولا للحلال ھذا حرام، کسی حلال کردہ شے کو اللہ کی حرام قرار دے دے، دونوں یاد رکھیے گا، وَلِلْحَرَامِ حَاذَا حَلَالٌ، اور کسی حرام کو کہے کہ یہ حلال ہے، یہ آدمی کافر ہے. اب یہ خارج ہو گیا، یہ پکا دار کفر میں چلا گیا. تو اسلام نے کیا اصول دیا کہ نہ فقط یہ کہ اعلان عقائد توحید کا انکار، بلکہ اگر اللہ کے حلال کو بھی حرام قرار دے تو اب کسی میں جرات پیدا ہوا کہ حلال تو ہے میں حرام کرتا ہوں، تو حدیث امام میں کافر ہے، خارج اسلام ہے. اس لیے کسی کو حق نہیں ہے حلال کے لیے کہ وہ حرام قرار دے یا کسی حرام کو حلال قرار دے، یعنی اس پر اپنا عقیدہ بنا لے. اب اس کے بڑھ کے ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے واضح بتا دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دارالاسلام میں فقط رہ جاؤ، دارالایمان میں رہ کے دنیا سے جانا، دارالاسلام فقط نہ رہ جانا. دارالاسلام وہ رہے گا جو دنیا کے فائدے اٹھاتا رہے گا فقط کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، تمام احکامات اسلامی آپ پہ جاری ہیں، مگر آخرت میں یہ کام نہیں آئے گا. آخرت میں صرف ایمان کام آئے گا، وہ کہ جو قلب میں داخل ہوا، اور جب قلب میں داخل ہوا تو اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوا، اس کے وجود نے گواہی دی، جو احکامات اسلامی تھی اس نے سب پر عمل کیا. اس جملے کو میرے یاد رکھیے، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کسی غلط فہمی کا انسان شکار نہ ہو جائے. اسلام کی حقیقی معنی، اسلام کی ضرورت اور اہمیت کو ایک جملے میں کیا پوری حیات میں سمیٹ دیا. آپ جعفری خود کو کہلاتے ہیں، کیوں کہلاتے ہیں؟ کیا آپ امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں؟ یہ فقہ جعفری کیا چیز ہے جس میں پوری اسلام کی فقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے مرتب کی تھی؟ کس کے لیے درس دیتے رہے پوری زندگی امام؟ غیروں کے لیے؟ یہ امام کب پیدا ہوئے تھے؟ کربلا کے بعد. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے مومنوں غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ تو کربلا کے پہلے سارا مسئلہ تھا، کربلا کے بعد تو نجات کا ذریعہ ہی کچھ اور ہے. نہیں، یہ بعدس کربلا پیدا ہوئے 83 ہجری میں، اور 83 ہجری سے 148 ہجری تک کیا کرتے رہے؟ فقہ جعفری، اسلام کو زندہ کیا. نماز کیسے پڑھو گے؟ روزہ کیسے رکھو گے؟ زکات کیسے دو گے؟ خمس کیسے دو گے؟ یہ جتنے معاملات زندگی، چاہے عبادات ہو یا معاملات، حدود کیا ہیں، تعزیرات کیا ہیں، یہ پوری اسلام، یہ کس کے لیے زحمت اٹھا رہے تھے؟ اب مومن کے لیے، غیر مومن کے لیے؟ یہ طے ہے نا یہ بات. تب مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں. تو نماز تو ہر آدمی کو پڑھنی ہے کہ جو جس کے ساتھ سرٹیفکیٹ اسلام کا لگا ہوا ہے، یہ تو پہلی شرط ہے اس کی. مگر قبول ہونا ضروری نہیں ہے ہر ایک کی ہو، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو. اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر نماز قبول ہے، عقیدہ صحیح ہے تو پھر عبادات قبول ہے. اور جس کے عقیدہ ہی غلط ہے ان سے کیا کرنا کسی کے اعمال سے اللہ کو لے کر. ہاں، مگر جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کی نماز کی قیمت ہے، ان کے حج کی قیمت ہے، ان کے جہاد کی قیمت ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے. تو اسی لیے تو مولا زحمت اٹھا رہے تھے اپنے چاہنے والوں کے لیے، جب پوری زندگی فقہ بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تاکہ تمہارے عمل کی قیمت ملے تمہیں آخرت میں. تم میرے ماننے والے ہو، خالی ہاتھ نہ چلے آنا. خالی ہاتھ مومن نہیں آتا ہے، مومن وہی آتا ہے جس کے اعضاء جوارح سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آتا ہے. یہ ہے حقیقت اسلام، یہ معنی ہے اسلام کے، یہ معنی ہے ایمان کے. ایک جملہ ہے، اس لیے آپ سرچ کر دوں، بات کو تمام کروں. عمل کی منزل پر کبھی کبھی کہتے ہیں یہ عمل خیر ہے، یہ عمل شر ہے، بے شک، لیکن ضرور نہیں کہ ہر عمل خیر عمل خیر ہو. نہیں، اگر عمل خیر کا نتیجہ خیر نہیں ہے تو پھر عمل خیر نہیں ہے. شر تو ہر ایک جانتا ہے کہ عمل شر ہے، شر کو کون ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے. شیطان کی براست ہوتے ہیں اغوا کرنے کے انسان کو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بلایا چلیے باہر کی طرف، مومن تو نہیں جائے گا، ظاہری بات ہے، مومن جانتا ہے. تو شیطان ڈھونڈتا ہے خیر کا راستہ. اب بڑا ہے تو بڑا نازک مسئلہ، لیکن آپ کے ذہن و تباہ کے لیے عرض کروں تھا کہ آپ اسے سوچئے. کبھی مرکز اسلامی شناخت ہے اسلام کی، مسجد شناخت ہے اسلام کی. یہ مرجع کہتا ہوں، اسے آپ غور کریے، آپ کے غور کرنے کے لیے، بحث و مباحثی کے لیے نہیں، آپ غور کریں. انسان مرکز شناخت اسلام ہے یا نہیں ہے؟ اگر مرکز کے باہر 500 گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ دین کی عزت ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو دین سے محبت ہے، سب موجود ہیں. آپ کے گھر پہ اگر 1.5 لاکھ بھی گاڑی کھڑی ہے، اسلام کی شوکت نہیں ہے، وہ اسلام کی آبرو نہیں وہاں ظاہر ہوا. آپ کا گھر ہے، کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں اپنے گھر میں، گھر ہے آپ کا، اس مسجد نہیں ہے، یہ مرکز اسلام کا نہیں. جو شناخت اسلام ہوتا ہے، اسلام کی شناخت مرکز ہے، جو پہچان ہے اہل دین کی، جو پہچان ہے یہاں لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں یا اپنی بندگی کے لیے آتے ہیں، صحیح ہے، وہ بنتا ہے. اب اگر وہاں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور آپ کے گھر پہ کھڑی 100 گاڑیاں، یہ توہین مرکز ہے، یہ اسلام کے مرکز کی توہین ہے. اب میں کہوں عمل خیر و شر میں کیا فرق ہے؟ عمل خیر، اب مثلا کسی مرکز میں مجلس ہو رہی ہے، اب کوئی آدمی عین اسی وقت مجلس رکھ لے اپنے گھر میں سامنے، اب کتنی اچھی مثال ہے، دیکھیے ہے یا نہیں عمل خیر؟ مولا کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ برے کام کے لیے تو نہیں بلا رہا آپ کو، ذکر مولا کے لیے بلا رہا ہے، لیکن سامنے مرکز شناخت دین ہے. اگر یہ آپ کے گھر کے 100 گاڑیاں کھڑی وہاں 10 کھڑی، یہ توہین مرکز ہے، وہ عمل خیر ہے مگر اس کا نتیجہ خیر نہیں ہے. تو جس عمل خیر کا نتیجہ خیر نہیں، وہ عمل خیر نہیں کہلایا جا سکتا. اس کو بات سوچئے گا آپ، اس بات کو، اسلام کے اصول، اسلام یوں ہی نہیں آ جاتا، پھیلا دیا جاتا. شر واضح ہوتا ہے خیر کے نتیجے سے، پتا چلتا عمل خیر ہے شر ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، شرافت دین میں نکل رہا ہے یا توہین دین میں نکل رہا ہے، احترام دین ہے یا اس کی توہین ہے یا اس کی ذلت ہے، اس بات کو یاد رکھیے. لا جب انسان اجتماعی مفاد کو سمجھ لے تو ویسے ہی کام کرتا ہے، کہ اجتماع کی اہمیت ہے کہ وہ دین کی شناخت ہوا کرتا ہے، وہ دین کی عزت ہوا کرتا ہے. لہذا عمل کی منزل پہ فقط عمل ہی نہیں ہے، بلکہ عمل خیر اس کے نتیجے کے ساتھ بھی ہو، کہ تاکہ شیطان انسان کو گمراہ نہ کر سکے، شیطان اس کو ناجائز استعمال نہ کر سکے، شیطان کار خدا کو خود غیر خدا کے لیے استعمال نہ کر سکے. پروردگار عالم نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا، لہذا آل محمد نے جو دین دیا اور یہ مرکز کی شناخت دی، لا الہ الا اللہ کی جو قوت دی ہے، اس کی حقیقت کو جانے، کہ جب مومن کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کے اثر پہ نگاہ رکھتا ہے، اور جب اس کی حقیقت کو جانتا ہو جانتا ہے میں جو بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، کیونکہ جزا اسی سے ملتی ہے، بندوں سے نہیں ملتی. جو شخص کسی عمل کو کرے بندوں کے لیے، وہ جزا پھر بندے ہی دیا کرتے ہیں، خالق نہیں دیا کرتا. یہ اصلاح کا اصول ہے عزیزو. آج جو کچھ بھی ہمارے درمیان میں ہمارے گرد ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ جب لفظ مومن اگر آ گیا، اگر آپ اہل ایمان ہیں، تو پھر ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا، صرف ایک سے خوف کرتا ہے، اب وہ اللہ، اور جو اس سے خوف کرتا ہے پھر وہ کسی سے خوف نہیں کرتا، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، صرف اسی سے ڈرتا ہے. یہ کربلا کی تاریخ ہے. کربلا میں کوئی مسئلہ مرد و عورت کا نہیں ہے عزیزو. کربلا میں ایک بہت واضح بات ہے، اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ یہ مرد ہیں یا وہ عورت ہیں، وہاں لفظ ایمان ہے. مومن کون ہے، صاحبان ایمان کون لوگ ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت، وہ مومن ہو یا مومنات، یہ ان کی پہچان ہے. اور کربلا کی تاریخ نے ہم کو بتایا کہ جہاں پر مرد منہ چھپائے کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ جو خواتین تھی جو رسول کے اہل حرم تھے، یہ دشمن کو رسوا کر رہے تھے. مرد خوف زدہ تھے لشکر یزید سے، مگر یہ نہیں جن کی چادریں چھن گئی تھیں، یہ خوف زدہ نہیں تھیں، ان کے بچے خوف زدہ نہیں تھے. یہ وہ تھیں جو للکار رہی تھی تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تم یہ آنسو بہا رکھو ہے تو سامنے دین رسوا کیا جا رہا ہے، اس لیے آنسو بہانا ہے تمہیں. یہ کس کی آواز تھی جو حسینیت کے قافلے کو، جو حسینیت کے کاروان کو زندہ رکھے ہوئے تھی، یہ ان کی آواز ہے جنہیں آپ مرد و عورت میں تقسیم کر دیتے ہیں. نہیں عزیزو, اس سے مرد و عورت کی پہچان کہاں ہوتی ہے. اس لیے میرے مولا نے اہل کوفہ کو جب اپنی فوج کو جب ڈانٹا تو ان سے کیا خطاب کیا تھا, یا اشبہ رجال ولا رجال, اے مردوں کی شکل رکھنے والے نہ مردوں, تمہاری شکلیں مردوں سے ملتی ہیں تو مرد نہیں ہو. یہ خطاب اپنی فوج سے کر رہے تھے, کسی اور سے نہیں کیا تھا. یہی خطاب شہزادی کونین کی جو ثانی زہرا ہیں جو نیابت کر رہی ہے وہ بتا رہی ہے, اسلام میں مرد عورت نہیں ہے. جو اپنے فرائض کو انجام دے یہ ہے مردانگی. یہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے, جو مومن جو اپنے وظیفہ اپنے فریضے کو انجام دے. قافلے سالار کون ہے اگر امام نہ لاتے؟ یزید نے تو چاہا تھا نا کہ رسوا کرے, وہ رسوا کرتا رہا, انہیں عزت ملتی گئی. چونکہ ذلت و رسوائی کا معیار ذات واجب ہے, جو خدا کے لیے ذلیل ہوتا ہے وہی صاحب عزت ہوتا ہے. عزت اسی کے لیے ہے جو اللہ کے لیے خود کو ذلیل کرے. اس لیے کہ ذلت و عزت کا معیار تو ذات واجب ہے عزیزو, اور جو عزیز ہے وہ خود اللہ عزیز. عزیز غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا, اور جو عزت پالے اللہ سے اس کا معنی ہی ہے کہ یہ مومن کبھی مغلوب نہیں ہوگا, ہمیشہ غالب رہے گا. اس لیے عزت اسے وہاں سے مل رہی ہے, اس کو صاحب عزیز سے, جو عزیز ہے اس سے اس کو عزت ملی ہے. یہ تعریف ہے. تو کربلا کی تاریخ میں کس نے کربلا کو باقی رکھا ہے؟ انہوں نے جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی. یہ بتایا کہ اسلام کے اندر سمجھو چاہے وہ گھر سے کبھی باہر نہ آئی ہوں, لیکن اگر دین کی بات آ گئی تو یہی دین کو بچانے والی ہیں, یہی دین کی عزت ہیں, یہی دین کی حرمت ہے, یہی اس کو محفوظ رکھنے والی ہیں, یہی دربار یزید کو ہلانے والی ہیں, یہی دربار ابن زیاد کو ہلانے والی ہیں, یہی مردوں کو ہلانے والی ہیں, انہیں در سے مردانگی دینے والی ہیں. کہ حقیقت کو سمجھو, تمہارے شرعی وظیفہ کیا ہے, تمہارے شرعی فریضہ کیا ہے. عزیزی ان بیویوں کی بات ہے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا, یہ ان کی عصمت کی بات ہے کہ جن کی عصمت کا عالم یہ, جن کے احترام کی فکر کا یہ عالم ہے کہ میرا مولا وقت آخر تک اگر مڑ مڑ کے دیکھتا رہا تو اپنے خیام کو. دیکھیے میں اور آپ, ہم لوگ سب دنیا میں مرتے ہی ہیں, آخر جاتے ہی ہیں. میں کبھی ایسی منزل آئی ہم میں سے کسی مرنے والے کی جو مر رہا ہے فکر ہو گھر میں میرے تماچے نہیں مارے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ایسی فکر تو نہیں ہوتی کہ میرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی؟ ہمیں کبھی یہ فکر تو نہیں ہوتی لوگ ہمارے گھر میں چادریں چھین لیں گے آپ کے؟ یہ میرے مولا کی منزل ہے, فقط جا رہا ہے جان دینے کے لیے, مگر مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے ان خیام کی طرف کہ جو لٹنے والے ہیں, جہاں تماچے مارے جائیں گے, جہاں چادریں چھینی جائیں گی. یہ ہے اذیت. اسی لیے کربلا میں کسی شہادت کا ذکر میرے مولا نہ کیا, نہ کیا. الشام الشام, یہ شام کی منزل ہے جس کا تذکرہ کہ بازوؤں میں رسی باندھی گئی, ہمیں اس طرح کھینچا گیا جیسے حبشی غلاموں کھینچا جاتا ہے. یہ باعث تکلیف ہے, یہ حرمت کی بات ہے. جان دینا تو یہاں کی عادت ہے, یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے. عزیزو جب قافلہ حرکت کر گیا کربلا کے میدان سے, ظاہر ہے جب دیکھا لاشیں بکھری ہوئی ہیں, کس نے جھنجھوڑا بنی اسکت لوگوں کو, ان کی خواتین نے جھنجھوڑا, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم نے اس وقت مدد نہ کی, آل رسول کٹ گئی, فاطمہ کی اولاد کے لاشیں بکھرے میں زمین کربلا پر, لوگوں نے اپنی لاشوں کو دفن کر دیا, رسول کی اولاد کے لاشوں کو چھوڑ گئے. مگر تاریخ یہ کہتی ہے کبھی رسول نے یہ نہ کیا, حتیٰ کہ کفار کے لاشوں کو قتل کے بعد کبھی میدان میں نہ چھوڑا, ان کو بھی ہمیشہ دفن کیا. مگر یہ کون سے مسلمان تھے کربلا کے میدان میں؟ یہ کون سی قسم آئی تھی کربلا کے میدان میں جو کسی اصول کو نہ سمجھتی تھی, بلکہ جو رحم کے جذبے سے بالکل خالی تھی؟ عزیزو یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ کے لمحات ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ اگر عمر ابن عبدود کو قتل کیا تھا تو جب بہن آتی ہے اور آ کے بھائی کی لاش کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے چونکہ قتل کرنے والا کریم ہے, کسی کریم نے قتل کیا ہے, کسی شریف نے قتل کیا ہے, اب میں بھائی پہ نہیں روؤں گی. اس لیے کہ جس نے قتل کیا اس نے کوئی توہین نہیں کی, کوئی بے حرمتی نہیں کی. مگر یہ رسول کا نواسا ہے عزیزو, جب जब कुर्ता मंगाया और उस बोसीदा कुर्ते को भी जगह जगह से फाड़ना शुरू किया, चाक करना शुरू किया, तो पूछा गया ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कि जब लिबास को लूटा जाए तो लिबास को इस कुर्ते को फटा हुआ समझ के जिस्म पर छोड़ दिया जाए। मगर ये भी ना हुआ अजीजो, ये करबला की तारीख है। जब लेके चले तो वहां से लेके चले जहां प्यारों के लाशें बिखरे हुए थे, मगर तारीख गवाह है कि पैगंबर का दस्तूर तो यह था कि अगर कुफार की बेटियां भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, अगर अगर बिलाल लेकर आ गया मरहब के सामने से उनके यहूदियों की लाशों के पास से और एक मर्तबा निगाह की कि चेहरा मुतगैर है, तो पूछा तुम्हारा ये हाल क्या है? कि मुझे वहां से लाए जहां हमारे प्यारों के लाशें पड़े हुए थे। आवाज दी, ऐ बिलाल, क्या तुम्हारे दिल से रहम बिल्कुल खत्म हो गया? तुम औरतों को वहां से लाए जहां उनके प्यारों के लाशें पड़े थे, मगर ये करबला का मैदान वहां से लेकर गए जहां प्यारों के लाशें बिखरे हुए थे। अब जब सबने देखा अब कोई नहीं है नाके पर, सब जमीन पर दे, कोई अकबर की लाश पर, कोई कासिम की लाश पर, कोई अब्बास की लाश को ढूंढा हुआ। अजीजो ये करबला की तारीख थी। काफला गया, बनी असद की औरतें जाके गैरत को याद दिला दिया, कह रहे दफन तो कर दो कम से कम। रावी कहता बस ये लोग निकले दफन के लिए आए, एक आदमी को खड़ा कर दिया कूफे के रास्ते पर, देखो वहां से कोई आने ना पाए, हम ये लाशें दफन करना चाहते हैं, ये औलाद रसूल की लाशें हैं। और जब इस काम में मशगूल थे, लाशों को तलाश कर रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे, एक मर्तबा कोई आता हुआ नजर आया, ये घबरा के छुप गए कि शायद यजीदी लश्कर से कोई आ गया। मगर आने वाला जब आया, कहा क्यों यहाँ जमा हो? कहा हम दफन करना चाहते थे। फिर मुश्किल क्या है? कहा लाशों की शनाख्त में मुश्किल है कि ये किसकी लाश है, ये कौन है। कहा मैं बताता जाता हूँ, ये अली इब्न हुसैन अजीजो बताते जाते हैं, देखो ये किसकी लाश है, कहाँ दफन करनी है। जब लाशों को दफन करते रहे, एक मर्तबा बाप की लाश पर आए, लाश को उठा नहीं सकते थे, एक चटाई मंगाई, लाश को उसमें जमा किया, कब्र में रखा। आवाज ही बनी असद के लोगों जरा दूर चले जाओ, लोग हट गए। का जब कुछ देर तक बाहर ना आए, हम करीब गए, देखा कटी हुई गर्दन पे रुखसार को रखे हुए, बाबा आपके बाद दुनिया तारीख, ये बाजार कूफा शाम, निदान देने वाला आवाज हाथ ही बना दो रसूलुल्लाह, ये रसूल की बेटियां है।
मात